الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم هو الذي اور وہی ہے یصورکم فی الارحام جو تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں ماں کے رحم میں فی الارحام کیف یشاء جس طرح وہ چاہے لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے العزیز الحکیم وہ بہت ہی زبردست ہے بڑا حکمت والا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی ایک اور نشانی بیان کی، چنانچہ یہ سورہ آل عمران شروع ہوئی اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے تین آیتیں تین نشانیاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بیان کی، چنانچہ ایک ہم نے کہا کہ جی حی قیوم ہے، یہ تمام جہانوں کو اتنے بڑے آسمان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا وہ نشانی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یہ تھی کہ 124,000 جو پیغمبر آئے تھے وہ تمام ایک ہی میسج لے کے آئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل۔ اور تیسری جو عظمت کی دلیل تھی وہ یہ تھی کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اربوں لوگ ہیں، آج کی کاؤنٹنگ سینسس کے مطابق اس دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یخفا علیہ شیئن، کہ ہر بندے کی صرف نکلی ہوئی آواز نہیں بلکہ دل میں اٹھتے ہوئے جذبات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں، تو یہ بھی اللہ کی عظمت کی دلیل تھی۔ تو یہ تین دلائل پچھلی کلاس میں پچھلے سبق کے اندر آئے، اور آج کی اس کلاس کے اندر اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی ایک اور نشانی بیان کی۔ کیا بیان فرمایا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ وہ مالک ہے جس نے تم کو اپنی ماؤں کے پیٹ میں پیدا کیا، کیف یشاء جس طرح چاہا اس طرح پیدا کیا۔ چنانچہ یہ دنیا کے جو 7 ارب لوگ ہیں، یہ 7 ارب لوگ اللہ نے پیدا کیے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اب تک تو اربوں نہیں کربوں لوگ، اور ان تمام کے چہرے مہرے رنگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی عجیب و غریب ایک دلیل ہے کہ اتنی مخلوق ہر ایک دوسرے سے مختلف، اور آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک پیدا ہوا ہے ان سب کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف، یعنی انگلیاں ایک جیسے ہوں گی مگر انگلی کے اوپر جو پرنٹ ہے وہ دوسرا ہے۔ اس لیے آج کل اس فنگر پرنٹ کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے، کسی علاقے کے اندر پاسپورٹس کے اوپر پتہ چلنا کرنا چاہیں کہ جی واقعی وہی بندہ ہے اس کا پاسپورٹ ہے تو اس کا فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف۔ تو شکلیں تو پھر بھی مل سکتی ہیں تھوڑی بہت، فنگر پرنٹ 100% ایک دوسرے سے مختلف۔ اور آج کی سائنس نے ایک اور نئی تحقیق یہ کی کہ فنگر پرنٹ تو ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہی ہے، ان 7 ارب کے 7 ارب لوگ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کی جو زبان کے اوپر پرنٹ لگا ہوا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کسی ایک کے زبان کا پرنٹ جو ہے وہ دوسری زبان سے میچ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت جو ہے وہ انسانوں پہ کھول دی. والذی یصورکم فی الارحام, اس نے پیدا کیا ہے تمہیں ماؤں کی پیٹوں کے اندر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کچھ ایسی موجود ہیں جس کو آج کی سائنس جو ہے وہ ان نشانیوں کی تصدیق کرتی ہے, اور اس میں سے جو علماء کرام بڑی نشانی بیان کرتے ہیں وہ یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا انسان کی تخلیق کے بارے میں, انسان کی پیدائش کے بارے میں, وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُزْغَةَ, اللہ تعالیٰ نے جو نطفہ تھا اس سے ایک بلڈ کلاٹ بنایا, مزغہ بنایا, فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِظَامًا, اور اس کلاٹ سے لمپ بنایا اور اس سے, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ, اور ہم نے مزغے سے علقہ بنایا یعنی کلاٹ بنایا, فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِظَامًا, اور اس کلاٹ سے لمپ بنایا اور لمپ سے بونز بنائی, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور پھر ان ہڈیوں کے بونز کے اوپر ہم نے مسلز بنا دیے, اس کے اوپر ہم نے گوشت ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو بنائی اپنے قرآن میں 1400 سال پہلے فرما دیا کہ نطفہ تھا, نطفہ سے ایک لمپ بنا, نطفہ سے کلاٹ بنا, کلاٹ سے ایک لمپ بنا, اس سے بونز بنے, اور بونز پہلے بنے اور اس کے بعد اس کے اوپر گوشت ڈال دیا گیا. آج کی سائنس 20th century تک یہی کہتی تھی کہ انسان کے بونز اور انسان کے مسلز یعنی انسان کی ہڈیاں اور انسان کا گوشت ایک ساتھ پیٹ میں بنتا ہے, جب تک کہ مائکروسکوپس اور اندر جو سکیننگ انسٹرومنٹس ابھی تک نہیں بنے تھے تب تک تو سائنسدان یہی کہتے تھے. اور 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ نہیں, پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر مسلز بنتے ہیں, اور جب واقعی اندر انسان کی تخلیق کو آج کا سائنسدان دیکھ سکتا ہے ماؤں کے پیٹ کے اندر, تو پہلے جو ہے وہ انسان کی ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے کلام میں یہ بات بتا دی. اسی طرح انسان کی تخلیق سے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو پیدا کیا جاتا ہے, فی ظلمات ثلاث, تین ڈارکنس کے, تین اندھیروں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے, تین اندھیروں کے پردوں میں, ظلمات ثلاث, تین ظلمات, تین اندھیروں کے پردوں میں پیدا کیا جاتا ہے. اب 1400 سال پہلے بات کی, نہ سائنسدانوں کو سمجھ نہ انسانوں کو سمجھ, بس اللہ کا کلام تھا. آج کی سائنس بتاتی ہے کہ یہ بالکل صحیح کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تین ظلمات میں, ماں کا پیٹ, اس پیٹ کے اندر جو ہے وہ ماں کا جو ہے وہ رحم جس کو وومب کہتے ہیں سائنسدان, اور پھر اس رحم کے اندر ایک پلیسنٹا ہوتا ہے جس کے اندر یہ بچے کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں بچے کی پیدائش سے متعلق ایسی باتیں فرما دیں جو 1400 سال پہلے اور آج کی سائنس اس کو کنفرم کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور تمہارے اپنے اندر, حتی یتبین لہم انہ الحق, حتی کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نشانیاں, عظمت کی نشانی میں سے ایک نشانی فرمائی, والذی یصورکم فی الارحام, یہ وہ ہے جو تمہیں بناتا ہے رحم کے اندر, ماؤں کے پیٹوں کے اندر, کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے بنے, نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے, اس لیے ہمیں یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ اس زندگی میں ہم اپنی مرضی سے رہیں, بلکہ اسی کی مرضی سے رہیں جس نے پیدا کیا اور جو اس دنیا سے لے کے جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر یہ نشانی بیان کر کے اور اصل پوائنٹ بیان کیا لا الہ الا ہو. اب یہ جو نشانی دیکھ لی اب تو مان جاؤ کہ کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں. لا الہ الا ہو هو العزیز, وہ تو بڑا زبردست ہے, تمہارے وہم و گناہ گمان سے زیادہ زبردست ہے. الحکیم, اور بڑا ہی حکمت والا ہے, بہت ہی حکمت والا. تو یہ مبارک آیت قرآن پاک کی ان آیتوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان فرمائے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ پر اتاری کتاب جس میں بعض آیتیں ہیں محکم. محکم کا مطلب ہوتا ہے واضح. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری جس میں بعض آیتیں واضح ہیں. ہن ام الکتاب, اور وہ کتاب کی ماں ہے یعنی وہ اصل کتاب ہے. وہ اخر متشابہات, اور اس میں کچھ آیتیں ہیں, دوسری جو آیتیں ہیں وہ متشابہ ہیں یعنی جن کے معنی معلوم نہیں. تو محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں. محکمات کہتے ہیں ان آیتوں کو جو واضح, متشابہات جو ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیے, بس وہ اللہ اور ان کے محبوب کے درمیان کی باتیں ہیں جو اوروں کو نہیں پتہ. مثال کے طور پہ اس مبارک سورت کے شروع میں الف لام میم آیا, یہ متشابہات, ہمیں نہیں پتہ اس کا معنی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان متشابہات کے سامنے انسان یہی کہے کہ بس اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کے پیچھے پڑھنا جو ہے کہ نہیں نہیں اس کے معلوم معنی مجھے معلوم ہونے ہی چاہیے, یہ جو ہے اس کو پسند نہیں فرمایا. بلکہ جو واضح آیات ہیں بس انہی کے معنی سمجھ پر اس پر عمل کر لیں گے تو ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت میں کیا ہے. تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ فتنہ پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات, تو کتاب کے اندر کچھ آیتیں محکمات ہیں کچھ آیتیں متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, اور وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ پیروی کرتے ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں. اور کیوں پیروی کرتے ہیں یہ بھی فرما دیا, ابتغاء الفتنہ, فتنہ گمراہی پھیلانے کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے, اللہ کے قرآن بھی فرما رہا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے, یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں, لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والے لوگ ہیں. تو قرآن کی کچھ آیتیں واضح اور کچھ آیتیں متشابہ. اس آیت کا شان نزول حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عیسائی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آئے اور ان عیسائیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا کہ جی اللہ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں. اور جب آپ نے یہ تمام باتیں کیں تو جو نصارہ تھے عیسائی تھے ان کو تسلیم کرنا پڑا. تو جب توحید ثابت ہو گئی اور یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ باطل ہو گیا, تو ان لوگوں نے کیونکہ قرآن دیکھا ہوا تھا پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا یہ جو آپ کا قرآن ہے اس میں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ کہا گیا ہے. روح اللہ کا ترجمہ اللہ کی روح. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی حصہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ یہ شبہات جو ہیں ختم ہو جائیں، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا معاملہ ہے، کوئی اور اس حقیقت پہ مطلع نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو ہمیں جو واضح بات کی گئی ہے وہ یہی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو واضح کے پیچھے پڑھنا چاہیے، غیر واضح کی تفتیش میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ اس مبارک آیت کا شان نزول تھا۔ کون پڑھتا ہے تفتیش میں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان کو جج کرتے ہیں نا، وہ اس کے دل سے جج کرتے ہیں۔ اسی لیے دل کو اچھا کہتے ہیں یا دل کو برا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مرتبہ فرمایا فی قلوبہم زیغن، جیسے یہاں فرمایا، اور آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں آیت پڑھی تھی فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل رانا علی قلوبہم، کہ ان کے دل کے اوپر زنگ چڑھ گیا۔ اور جو یہودی ہیں ان کا ایک جگہ تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے بہت ساری ظلم کیے، زیادتیاں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے، ان کی دلچسپی انسان کے دل میں ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد السانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انسان کا پورا جسم ہے یہ عالم خلق کی چیز ہے، اور جو دل ہے نا اندر قلب، وہ عالم امر کی چیز ہے۔ کہ یہ دل جو اصل میں انسان کو اس دنیا سے نکال کے وہ آسمانی چیزوں سے ملاتا ہے، امر کی چیزوں سے ملاتا ہے۔ اس دل کے ذریعے سے اللہ کو مانا جاتا ہے، اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ دنیا کی نہیں، وہ ایک روحانی قسم کی چیز ہے۔ تو اللہ کا انٹرسٹ اس دل میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں جو نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا انٹرسٹ مومن کے دل میں ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ میری محبت سے بھر جائے، دل صاف ہو جائے، دل میں بیماری نہ رہے، دل سنورا ہوا ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں سنورا ہوا دل جو لے کے آئے گا نا وہ دل کام آئے گا۔ تو اس دل کو سنوارنا جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی ہے اس دنیا میں۔ یہ اللہ نے بنا دیا کہ جی اس دل کو سنوارنا ہے، یہ ضروری کام ہے۔ دل سنورتا ہے تو اعمال سنورتے، دل بگڑتا ہے تو اعمال بگڑتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمزغا، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ خراب ہوتا ہے پورا جسم خراب، اذا صلحت صلحت جسد کلہ، وہ صحیح ہوتا ہے جسم پورا صحیح ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ انسان کا دل ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دل جو ہے اس کا صحیح کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اعمال خراب ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ دل خراب ہے۔ آج تو ہم دل کی پہچان نہیں رکھتے، بس جو ہمارے ساتھ اچھائی کر لینا ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھے دل والا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اچھے دل والا وہ ہے کہ جس کے دل میں سے باطنی بیماریاں نکل گئی ہوں، جس کا دل اللہ کی یاد کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بالکل ہی یاد نہیں کرتے، ان کے دل مردہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی، اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ تو جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ, اور جو اللہ کو مارے باندھے یاد کرتا ہے اس کا دل بیمار, اور جو اللہ کو یاد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے, اس کا سنورا ہوا دل ہے. تو جہاں اور دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں وہاں یہ بھی دعا کرنی چاہیے, یا اللہ وہ دل دے دے جو تیری یاد کرنے کے لیے خوش ہو. کبھی کبھی ہمارے حضرت یہ شعر پڑھتے ہیں نا, اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو, دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو, دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو, اس کا محشر کا اگر شور بھی ہو تو نہ خبر ہو. تو یہ جو دل ہے اس میں اللہ کی یاد کی چاہت اگر ہوگی تو سنورا ہوا دل. تو اس دل کا بنانا یہ بے حد ضروری. دل بنتا کیسے ہے؟ دل ایک تو ذکر سے بنتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے. اس لیے اس دل کو اللہ کی یاد میں گرفتار کرنا چاہیے. جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں اس کے اعمال میں جان نہیں ہے, اس کے اعمال میں اخلاص نہیں ہے, اس کے اعمال میں چاشنی نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ ذکر کرنا ہے, اور ذکر کا معمول ہونا چاہیے. تو ہر روز ایک وقت سیٹ ہونا چاہیے. جس کا یہ وقت سیٹ نہیں ہے نا اس پر اللہ کی محبت کی وارداتیں کوئی نہیں ہو سکتی ہے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لا ورد له لا وارد له, جس کا ورد کوئی نہیں, ریگولر اللہ کو یاد کرنے کا معمول نہیں, لا وارد له, اس کے اوپر اللہ کی محبت کی وارداتیں بھی کوئی نہیں. اور آج اسی کے اندر ہماری سب سے زیادہ سستی ہے. ہر چیز کا معمول بن جاتا ہے, نیند کا بھی معمول ہے اور کھانے کا بھی معمول ہے. اور نیند اور کھانا ماشاءاللہ تھوڑا سا بھی ڈسٹرب ہو تو ہم ڈانٹتے ہیں ادھر ادھر سب کو, اور دوسری چیزوں کا بھی معمول ہے ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کا تو گھنٹوں گفتگو کرنے کا بھی معمول ہے, کسی دن یہ گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو جہاں یہ سارے معمول بنے ہوئے ہیں وہاں اللہ کی یاد کا بھی معمول ہونا چاہیے. تو جیسے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے دل سنورنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے, اس سے بھی دل زندہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, تو پتہ چلا کہ گناہ کا دل کے ساتھ بڑا تعلق ہے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ دل کا تعلق گناہ کے ساتھ بھی ہے, دل کا تعلق توبہ کے ساتھ بھی ہے. بس ہم اس کو ریئلائز اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس کو دیکھ جو نہیں رہے ہوتے. اور کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دل کتنا سیاہ ہے. چنانچہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, ایک ہندو جو تھا جوگی, بہت ہی مشہور, بڑا ہی صاحب کشف. وہ حضرت سے ملنے کے لیے آیا, بہت اس کی مشہوری تھی. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تو نے اتنا کشف جو ہے وہ کیسے حاصل کر لیا؟ اس نے کہا کہ جی میں ہر چیز اپنی مرضی کے خلاف کرتا, یعنی اپنے نفس کو میں نے خوب نفس کشی کی. حضرت نے فرمایا کہ اچھا میرے دل کی طرف دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی آپ کا دل تو بالکل سیاہ ہے. اب اتنے بڑے بزرگ, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اتنے بڑے بزرگ, اور یہ ہندو جوگی کہتا ہے کہ میں نے تیرے دل کی طرف دیکھا اور آپ کا دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہے. ہم نے کہا اچھا. فرمایا کہ یہ جو ساری تو نے طاقت اور کشف حاصل کیا ہے یہ اسی لیے حاصل کیا ہے نا کہ تو نے جو بھی تیرے نفس میں خیال آیا تو نے اس کے خلاف کیا, تیری جو بھی خواہش تھی اس کے خلاف. اس نے کہا ہاں میں نے ایسے ہی کیا. انہوں نے فرمایا تو اسلام قبول کر لے. انہوں نے کہا میرا دل نہیں چاہتا ہے. اس نے فرمایا تو وہی کرتا ہے جو تیرا دل نہیں چاہتا ہے, تو یہ بھی کر لے جو تیرا دل نہیں چاہ رہا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں بات تو یہی کر رہے ہیں, واقعی میں زندگی بھر یہی کرتا آیا ہوں جو میرا دل نہیں چاہتا ہے. تو بڑا سوچنے کے بعد اس نے کہا ہاں واقعی میرا دل نہیں چاہتا ہے تو اب مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا اسی مجلس میں. حضرت نے فرمایا اچھا اب میرے دل کی طرف دیکھ کیسا لگتا ہے تجھے میرا دل. اس نے فرمایا اب تو بڑا روشن لگتا ہے اور اب تو ماشاء اللہ وہ دل ہے جو کسی کا دل نہیں ہو سکتا, اتنا خوبصورت دل. حضرت نے فرمایا کہ اصل میں یہ جو دل ہوتا ہے دوسرے کا وہ اپنے دل کا آئینہ ہوتا ہے. تو اسلام لانے سے پہلے جو تجھے میرا دل نظر آ رہا تھا وہ اپنے دل کا عکس نظر آ رہا تھا, تو کیونکہ تو مسلمان نہیں تھا تیرا دل سیاہ تھا. اب تو تو اسلام لے آیا تو اب جو تجھے روشنی اور دل منور نظر آ رہا ہے وہ اس لیے کہ تیرا اپنا دل منور ہو گیا. تو پتہ چلا کہ کچھ اللہ والوں کو اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرما دیتے ہیں. تو ہم کئی مرتبہ گناہ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہتے کہ یہ ہمارے دل کو کیسے بگاڑ رہا ہے ہمارا یہ گناہ. اس لیے نگاہ بھی غلط اٹھا دیتے ہیں, جھوٹ بھی بول لیتے ہیں, غیبت بھی کر لیتے ہیں, نمازیں بھی مس کر لیتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم کرتے ہیں. اگر پتہ چل جائے نا کہ اس کا اثر اس دل کو کالا کرنے میں کتنا زیادہ ہے, ہم یہ گناہ چھوڑ دیں. تو کچھ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اس دل کی کیفیت پہ مطلع فرما دیتے ہیں. تبھی تو حضرت عثمان کی مجلس میں وہ بندہ آیا اور آپ نے آتے کہہ دیا کہ کیسے ہیں لوگ یہ جو ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. کیوں حضرت نے یہ فرمایا؟ کیونکہ اس کے دل کو غور سے دیکھ رہے تھے. اس دل پہ محنت کرنا یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد, اور اسی دل کو ہم بگاڑ رہے ہیں. اور دل کے 6-7 بڑے بڑے بیماریاں ہیں جن کو دور کرنا یہ ہم سب کا بڑا کام ہے, اور ایک ہے اس میں سے عجب اور تکبر, حسد, خود غرضی, لالچ, ہرس چیزوں کی, دوسروں کو دیکھا اور بس رہا نہ گیا, بخل, یہ جو پیسے کی محبت ہوتی ہے جو انسان دوسروں پہ خرچ کرنا نہیں چاہتا, یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے بڑی بیماری. اسی طرح غصہ, کہ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہو تو بھڑک اٹھنا, کبھی کسی پہ غضب دکھانا تو کسی پہ غضب دکھانا, اور شہوت, نگاہ کا غلط اٹھ جانا, غلط خیالات میں دل کو ذہن کو گھماتے رہنا, اس سے دل بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ دل کی بیماریاں ہیں. اسی طرح ریا دل کی بیماری ہے, غیر کی محبت دل کی بیماری ہے, غیر کا خوف, اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف, یہ دل کی بیماری ہے. تو ان تمام بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں تو پھر مومن جو ہے وہ مومن بنتا ہے. اور جس نے ان بیماریوں سے پاک کر لیا اللہ نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا. کیا وعدہ کر لیا؟ فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا, اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو جس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیابی قدم چومے گی اور آخرت کی کامیابی بھی قدم چومے گی. تو بڑا کام ہے, اس لیے اللہ کا بڑا انٹرسٹ. بار بار قرآن پاک میں اس دل کا تذکرہ فرماتے ہیں, دل کی خرابی کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ جی اس دل پہ کچھ کر لو, اس دل کا کوئی معاملہ صحیح کر لو. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا, دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کون کا چارہ. اس دل کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے. تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, بس وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی, ابتغاء الفتنہ, گمراہی, فتنے پھیلانے چاہتے ہیں. تو جن کے دل خراب ہوتے ہیں وہ فتنے پھیلاتے ہیں, اس کو اس سے لڑا دیا, اس کو اس سے لڑا دیا, اس کی بری بات اس سے کر دی, اس کی بری بات اس سے کر دی, پھر اس ساری کانورزیشن کو انجوائے کرنا. جو ادھر ادھر کی بات لگائیں گے تو لوگ برنگیختہ ہوں گے, وہ اور ادھر ادھر کی بات کریں گے, اس کو اس کے خلاف بات کریں گے تو وہ اس کے خلاف اور بات ہمیں سنائے گا. تو یہ گمراہی پھیلانے کی مشین ہے. تو جس نے دل کی فکر کرنی ہے وہ اپنے آپ کو اس ساری گمراہی پھیلانے کی مشین, فتنہ بنانے کی مشین میں سے نکال لیتا ہے کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس ساری گفتگو سے بہتر ہے کہ میں کچھ وقت اللہ کی یاد میں ہی گزار لوں. مگر اس چیز میں ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں, بڑا شوق سے لگاتے ہیں. 10 منٹ کہہ دینا کہ جی مراقبہ کر لو ہر روز, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہفتہ پابندی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی, جو واضح نہیں ہیں چیزیں انہی کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء الفتنہ, فتنہ ڈھونڈنے کے لیے, گمراہی پھیلانے کے لیے. وابتغاء تاویلہ, اور مطلب معلوم کرنے کے لیے. وما يعلم تاویلہ الا اللہ, اور ان کا مطلب نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ رب العزت کے. تو ان متشابہات کے پیچھے نہ پڑے, بلکہ جو چیز واضح ہے ان احکام کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سلامتی عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمارے دلوں کے ٹیڑھا پن کو دور فرمائے, اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی یاد پہ مطمئن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سمجھرات ساری مستورات جو ہیں وہ مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فری یاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی، کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی، کوئی
رسول اللہ، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔